بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات سامعین، ہماری گفتگو ابتدا میں قرآن کریم کے سلسلے میں ہو رہی ہے کہ قرآن آج بھی ہمارے رسول کا معجزہ زندہ معجزہ ہے، اور یہ قرآن اسلام کے دین میں الہی ہونے کی دلیل ہے. یہ قرآن پیغمبر کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اور دو معجزے قرآن کے متلقل ہیں، ایک یہ کہ یہ قرآن ہر کافر کو چیلنج دے رہا ہے، ہر غیر مسلم کو چیلنج دے رہا ہے کہ تم قیامت تک اس قرآن جیسا ایک سورہ نہیں بنا سکتے. دوسرا معجزہ اس قرآن کے ایک لفظ میں بھی ایک آیت میں بھی تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا. اس طرح سے تورات، انجیل، زبور اس وقت بدل گئے ہیں، تحریفات ان میں آ چکی ہے، چینجز آ چکی ہے، اور ہزارہ غلطیوں سے وہ کتاب اب بھر چکے ہیں. لیکن یہ واقف پوری کائنات میں اللہ کی کتاب ہے، اور وعدے کے مطابق ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ کوشش کریں گے کہ روزانہ اور دوسرے موجودہ جو ہر زمانے میں قرآن کی طرف سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، مثلاً قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، لیکن ہر زمانے میں ایک آیت ایسی سامنے آتی ہے کہ دنیائے کفر حیران ہو جاتی، مشرق حیران ہو جاتا، مسلمان بھی اپنے عقیدے میں مزید مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو آنے والی چیزوں کی جو 1400 سال بعد میں ہونے والی ہے ہر روز خبر نہ لیتا. مثلاً آج ایک آیت پر ہمیں آپ کو اس آیت کی طرف متوجہ کرنا ہے. یہ قرآن کا موجودہ اس صدی کا موجودہ کہ قرآن میں جو ہمارا عنوان چل رہا ہے اس سے بھی یہ آیت ملتی ہے کہ نفس کی بیماریاں اور اختلاف، تو اگر کوئی انسان کوئی نفسی بیماری لے کر پہنچ گیا قیامت کے دن، تو خدا یہ فرماتا ہے اس کی سزا ہو. اور جو عذاب خدا نے بیان کیا ہے اس آیت میں وہ عرب کے اس زمانے کے رہنے والوں کی طبیعت کے مطابق نہ تھا. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا ہوا، مگر جو انداز ہے بتانے کا وہ عربوں کی مزاج کو بالکل سنا. سورہ نساء آیت کا نمبر 56 اور سورہ نساء سے سنا ارشاد ہوا الا الذین کفروا بآیاتنا سوف ندخلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. خدا نے عذاب کا طریقہ رکھا کہ بھائی عذاب جو بڑا خطرناک عذاب کافروں کو ہم دیں گے، یعنی یہ خود ان کا عذاب، یہ خود ان کا عمل، گنہگار جو گناہ کرتا ہے وہ عذاب دیتے ہیں. اگر نفس کے اندر کوئی بیماری ہے اور لے کر پہنچا تو قدرت نے اس صورت میں ایک عذاب کا طریقہ بتایا. کیا عذاب کا طریقہ؟ فرمایا کہ عذاب کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ایسی آگ ڈال دیں گے. مطلب یاد رہیے کہ یہ آگ ہمارے گناہ کی آگ ہوتی ہے، اللہ نے نہیں بنایا ہوتا، یہ ہمارے گناہ کی، آپ کے گناہ کی آگ ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی مومن حسد رکھتا ہے، خدا نہ کرے کہ مومن حسد، مومن قرآن کے ذریعے مومن ہوا سب، لیکن اپنے کو ہم مومن سمجھتے ہیں اس لیے میں نے کہا حسد ایمان کو بلانا.
حسد ایک آگ، حسد جیلس آگ، اسی طرح سے اگر کوئی غصہ بہت کرتا ہے، بیوی پر غصہ کرتا ہے، بیوی کی توہین کرتا ہے، بچے پر غصہ کرتا ہے، اپنے سے ضعیف پر غصہ کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، یہ غصہ بھی آگ ہے، حسد بھی آگ. اب قدرت اسی ہمارے غصے کو جمع کرے گی. قرآن یہی کہا حاضرن، بھائی اللہ نے کوئی آگ نہیں بنائی، بلکہ یہ تیرا اور میرا عمل ہوگا جو آگ بنے گا. لیکن اب وہ آگ ہوگی کیسی؟ اب قرآن نے بتایا کیسی آگ ہوگی. وہ آگ ایسی ہوگی کہ گنہگار سے وہ جو نفس کی بیماریوں میں مبتلا ہوگا، وہ تو دنیا میں گناہ کرتا رہے گا، نامحرموں کو، کسی کی بہن بہن ماں کو حرام نظر سے دیکھتا رہے گا، شہوت بھری نگاہ سے دیکھتا رہے گا. ایسے انسان کو جو اپنے کو ان بیماریوں سے نہ بچا سکا، اپنی آنکھ کو اس مرض سے نہ بچا سکا، زبان سے غیبت کرتا رہا، زبان کو غیبت سے نہ بچا سکا، کان سے میوزک غیبت کی آواز سنتا رہا، نہ بچا سکا، ایسے انسان پر عذاب ہوگا. مگر عذاب کا طریقہ بڑا عجیب ہے. جو عرب کے مزاج کے بالکل خلاف تھا، اس زمانے کے لوگوں کے مزاج کے خلاف، بنا عذاب اللہ بتا رکھتا ہے، ایسی آگ ہوگی وہ کہ ان کی کھال جل جائے گی، کھال جلے گی، اندر گوشت زیادہ نہیں جلے گا، کھال جلے گی، پھر خود بخود دوسری کھال آ جائے گی، پھر وہ جل جائے گی، پھر تیسری کھال آ جائے گی، پھر وہ جل جائے گی، اور یہ سلسلہ ہوتا رہے گا. اب عربوں کا مزاج کیا تھا؟ عرب اگر کسی سے دشمنی کرتے تھے یا کسی کو کوئی بدعا دیتے تھے تو کہتے تھے کہ خدا تمہاری ہڈیوں کو بھی جلا دے گا. یعنی وہ کہتے تھے کہ آگ وہ خطرناک ہے جو ہڈی تک پہنچے، وہ عذاب خطرناک. مگر قرآن نے ان کے مزاج کے خلاف عذاب بیان کیا، وہ فقط آگ کھال سے جلائی. اور یہ حیران ہو گئے، جہنم کی آگ اتنی بڑی آگ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ، ایک مرتبہ پیغمبر آئے اصحاب سے کہا تم نے سے کوئی ایسا ہے جو اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو؟ سب نے کہا کسی بھی ضرورت نہیں. کہا اس دنیا کی آگ میں تم اپنا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے ہو، بتاؤ گی دنیا کی آگ کیا چاہے آپ؟ فرمایا جہنم کی آگ پر جب خدا نے 40 مرتبہ ٹھنڈا پانی ڈالا تو یہ دنیا کی آگ نہیں. اے میرے پیارے صحابیوں، جب تم اس دنیا کی آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے، نہیں پسند کرتے کہ تمہارا ہاتھ ڈلے ڈالا جائے، تو گناہ کر کر کے اپنے جسموں کو جہنم کی آگ کے لیے کیوں تیار کر رہے؟ کیوں نہیں رحم کرتے؟ آپ عرب سمجھے تھے کہ جہنم کی آگ تو ہڈیاں جلا دے گی، مگر قرآن کہہ رہا نہیں، ہڈی نہیں جلائے گی، فقط جہنم کی آگ تمہاری کھال کو جلائے گی، نیچے بھی نہیں جلے گا بالکل، اور پھر کھال دوسری آ جائے گی. اب یہ اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں آیت نہیں آئی، لیکن آج یہ آیت موجودہ ہے. جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو وہ متوجہ ہو جائے، سرجری کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ قرآن نے ایک فقط مسئلہ عذاب حل نہیں کیا، بلکہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو اس قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، اس قرآن کے اندر میڈیکل کا بھی علم ہے، سرجری کا بھی علم ہے، ایناٹومی کا بھی علم ہے، کیمسٹری کا بھی علم ہے. ایک طرف تو نصیحت ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ علم بھی بیان ہو رہا ہے. سلام کری بابا کے بعد اب میڈیکل کی سرجری کی بک میں یہ جو میڈیکل کے لوگ ہیں جانتے ہیں اور پبلک کے لیے، دو طرح کی برننگ ہوتی ہے جلنا، ایک ہے پارشل برننگ، ایک ہے ڈیپ. بھائی انسان کا اوپر کا حکم صرف خال صرف جل جائے، اور ایک ہے ڈیپ برننگ. ڈیپ برننگ یعنی گوشت اندر تک جل جائے. یہ ڈیلی انڈر سرجری کی بک ہے جو عام یہاں پر لے کر کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہاں کا ایک ریفرنس لایا ہوں اس آیت کو موجودہ بتانے کے لیے. اب اس کتاب میں ظاہر ہے کہ میڈیکل کے لوگوں نے لکھا ہے کہ ان اے پارشل فٹنس برن دا نرو اینڈنگ اور اسکل ویئر. بھائی جو ہمیں درد ہوتا ہے نا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نرو ہے. یہاں ہمارے جسم، آپ نے آگ میں انگلی ڈالی، کیوں درد ہوا؟ یہ اوپر کھال کے اندر ایک نرو ہے. وہ نرو جو ہے، وہ جو چھوٹی چھوٹی نسیں سمجھ لیجیے، وہ احساس دلاتی ہے تکلیف. تو یہ کہتے ہیں کہ جو پارشل برننگ ہوتی ہے، جو ہلکی ہلکی جلن ہوتی ہے، فقط اگر آگ کھال جلاتی ہے تو وہ جو نرو ہوتی ہے، اصل جو درد کا سبب ہے وہ نرو ہے، وہ نس ہے جو تکلیف کا احساس دلاتی ہے. تو جو دم ہاتھ تھوڑا سا جلتا ہے صرف، فیور کا حصہ چلتا ہے, تو اس وقت نرو جو ہے وہ ابھی موجود ہوتی ہے. اس کے لیے بولے سو دا برن وونڈ از سینسیٹیو, اس لیے زخم میں بہت تکلیف ہوتی ہے. بٹ ڈیپ برن از انسینسیٹیو, لیکن اگر نرو ساری جل جائے تو اب زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. پہلے فرمائی تھی اگر آج ہڈی تک پہنچ جائے تو اب تکلیف زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ اب تو وہ نرو ہی جل گئی, لیکن اگر اوپر کی فقط خال جلے تو تکلیف ہوگی. تو اب اس زمانے کے وہ عرب جو میڈیکل سے واقف نہیں تھے, اناٹومی نہیں جانتے تھے, ان کے لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ کیسا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب بہت بڑا دوں گا, اور جہنم کی آگ اتنی سخت ہے, لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے دیکھو قرآن اللہ کا کلام ہے, اس میں میڈیکل کا بھی علم موجود ہے اور علم الہی بھی موجود ہے. سلام پریوار والوں, اب یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ خالق کا کلام ہے. تو یہ فقط ایک آیت, انشاءاللہ روزانہ ایک آیت پر ہم گفتگو کریں گے. ہزار ہاں معجزات سے قرآن بھرا ہوا ہے, لیکن ہم مسلمانوں کو اس لائن پہ لگا دیا ہے کہ بھائی قرآن کو استعمال کرو ایک دوسرے فرقے کے خلاف ٹیچر کھیلنے کے لیے, تاکہ زیادہ اسی پر ہوگی. لہٰذا تم اپنا مشین نہیں بنا کہ مقصد فقط وحدہ ہو مجلس کا تو خوب نعرے لگے وحدہ ہو جائے, مقصد تبلیغ نہ ہو. حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین جب چلے ہیں تو کیا فرمایا, میں قربانی دینے چلا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو. تو خدا کے واسطے یہ حسین کا پیغام سن کے جائے, تو جب بھی کسی مجلس میں جاتے ہیں پھر ایک گھنٹے کے بعد اٹھتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ ایک گھنٹے میں آپ کی اصلاح کتنی ہوئی. اور پہلے والے پر بھی واجب ہے کہ اگر وہ ایک گھنٹہ نہیں تو اس مجلس میں ایک ہزار آدمی ہے تو ایک ہزار گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں اگر اس محفل میں نصیحت نہیں ملی. ایک ہزار گھنٹے, اگر اس میں 10,000 لوگ ہیں تو 10,000 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں. لہذا خدا کے راستے جو حسین کا پیغام ہے کہ میں نے قربانی اس لیے نہیں دی ہے کہ بھائی فقط مجلس میں ضائع کر کے آ جاؤ, بلکہ ہم نے قربانی اس لیے دی ہے کہ دیکھو ہماری جنگ یزید کی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. حسین کو لڑے کربلا میں یزید کے چہرے کو, حسین کو یزید کے چہرے سے نفرت نہیں تھی, یزید کے نام سے نفرت نہیں تھی, بلکہ حسین کی جنگ یزید کی شخصیت سے نہیں ہے, چہرے سے نہیں ہے, نام سے نہیں ہے, بلکہ حسین کی جنگ یزید کے کردار کے ساتھ تھی. یزید شرابی تھا, اگر اس مجمع میں خدا نہ کرے کوئی شرابی ہے تو حسین سے وہ جنگ کر رہا ہے اور حسین اس سے جنگ کر رہے ہیں. اگر خدا نہ کرے اس مجمع میں کوئی صفت خبیث جو ہاں یہ یزید جو عارف حسین کی جنگ اس لیے تھی یزید کے ساتھ تو وہ جوا سنتا تھا, یزید میوزک سنتا تھا, گانا بجواتا تھا, ہاں گانا سننے کا بڑا عادی تھا. حسین نے اس لیے جنگ کی کہ الغنا شب من الغنا, پیغمبر نے کہا موسیقی گنا سے بدتر گنا ہے, اور یہ ممبر پر غنا کرواتا ہے سنواتا ہے. لہذا اگر اس مجمع میں خدا نہ کرے کوئی موسیقی سننے کا شائق ہو, شوق رکھنے والا ہے اور وہ فقط مجلس میں آئے اور چلا جائے, اس کی اصلاح نہ ہو, نہیں اسی کردار کے خلاف تو حسین نے جنگ کی ہے, اسی کردار باطل کو مٹانے کے لیے تو حسین نے علی اکبر کی جوانی بھی ہے. یزید صفت انسان, کوئی حکمران نہ بنے, یزید کے کردار سے جنگ ہے, حسین کی یزید کے ذات سے جنگ نہیں. تو خدا کے راستے بدلیے, اپنے کو بدلیے, مجلسوں کے انداز کو بدلیے کہ ان مجالس کو اصلاح مقصد حسینی کی طرف لے آئے. سوال کچھ بابا بولو باتیں یہی چاہتا ہے دشمن ہمارا جو یہودی ہے وہ یہی چاہتا ہے, دشمن الخبر مل متبا ہے, یہودی ہو عیسائی ہو کافر ہو, پیغمبر فرماتے ہیں جو تمہارے مقابلے میں سب ایک مل متبا ہے, جو کافر تمہارے مقابلے میں مسلمانوں کے مقابلے میں سب ایک یونائٹ. آپ نے دیکھا نہیں کہ سلمان رشدی نے پیغمبر کو گالیا دی اور اس کتاب کی وجہ سے ایران نے تعلقات توڑ دیے, مگر تمام کے تمام کافر نے متحد ہو کر ایران کے خلاف حملہ کیا, اپنے سفیروں کو واپس بلا دیا اور کہا ایران نے غلط کام کیا. اب آپ نے دیکھا الکفر ملنا چاہ ہے, کافر سب ایک ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان سب ایک نہیں. کیا فقط ایران رسول خدا کو مانتا ہے؟ کیا پاکستان کے لوگ رسول خدا کو نہیں مانتے؟ کیا دوسرے ممالک کے نزدیک پیغمبر کی شخصیت احترام نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام ممالک برطانیہ سے تعلقات توڑ دے, لیکن نہیں, ہمارے ملک کے لوگ تو وہاں گئے دورہ کرنے گئے, یعنی جو پیغمبر کی توہین کرے ان سے دوستی کر رہے ہیں, ان سے ہاتھ ملا رہے. آپ نے دیکھا علی دانی گرامی, تو آپ سوچئے اس میں قصوروار کون ہے؟ قصوروار فقط ہم ہی نہیں بلکہ قصوروار بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ووٹ کس کو دے رہے ہیں. ارے جس ووٹ ایک مقدس امانت ہے, اگر ہم نے کسی خائن کو ووٹ دیا, کسی غلط کو ووٹ دیا, دولت پاس کو ووٹ دیا, تو اگر وہ کتنے گناہ کرتا ہے یا چاہیے کم گناہ ہے, جو پیغمبر کو گالی دے, تو پیغمبر کو گالی دینے والے کی حفاظت پر لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرے, اس کے ساتھ ہمارے ملک کے روابط بہت مضبوط ہے. یہ مقام شرم ہے, یہ مقام غیرت ہے کہ 10 کروڑ مسلمانوں کی غیرت ہو گئی کہ برطانیہ وزیر اعظم پاکستان کی کیوں گئے, تعلقات کیوں نہیں جوڑے؟ ابھی گانے گانے اس لیے کہ ہمیں یہ فکر ہی نہیں دی گئی. مجلسوں میں ہم جاتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ گناہ فرقہ جہنمی ہے, گناہ فرقہ جہنمی, ہم جنت میں, ہم نعرے لگا کے خوش ہو جاتے ہیں, مگر جو حقیقی قرآن کی فکر ہے وہ ہمیں نہ دینے کا یہ نتیجہ ہے. اور یاد رکھیے, یہ یہودی عیسائی پیغمبر کے نام کے بھی دشمن ہے. یہ آج کتابیں سب سلمان رکھ دی تھی, کئی مرتبہ سلمان رکھ دی جیسے لوگوں کو برطانیہ نے پالا ہے, ان کی پرورش کی ہے, پھر کے بنا ہے. یہاں تک یہودی عیسائی پیغمبر کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں کہ کسی طرح کے مسلمانوں کے زبانوں سے پیغمبر کے نام کو چھین لیا جائے, علی کے نام کو چھین لیا جائے, حسین کے نام کو چھین لیا جائے. جو بڑی کوشش رہی اور اس کوشش کی وجہ سے کئی سلمان مکھی کو بنایا گیا. اب سنیے, اس سے پہلے بھی ایک کتاب لکھی گئی, اس میں کیا لکھا گیا؟ اس میں لکھا گیا کہ دیکھو رسول خدا کا قسم کھانا, یعنی اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں, رسول خدا کی قسم, امام علی کی قسم, حضرت عباس کی قسم, جب کوئی یقین نہ کرے تو ہم کہتے ہیں زیادہ قسم کھانا مکروہ, لیکن اگر کوئی یقین نہ کرے اس وقت قسم کھانی پڑتی ہے. تو میں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھیے حضرت عباس کی قسم, امام حسین کی قسم, یا علی مرتضیٰ کی قسم. تو یہ کتاب لکھنے والے نے انگریز کے سارے پہ کتاب لکھا, اور کیا لکھا؟ کہ رسول خدا کا قسم کھانا شرک, علی مرتضیٰ کا قسم کھانا شرک. 100 سال پہلے جو انگریز کے دور میں کتاب چھپی, جب انگریز حکمران تھے, انہیں کے سارے پر کسی سلمان الدین, اس زمانے کے سلمان الدین نے کتاب لکھی کہ رسول خدا کا نام لینا قسم کھانا شرک. قسم فقط اللہ کی قسم, اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا شرک. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی بھی لوگ قسم کھاتے ہیں, جو چیز چاہیے اس کی بھی قسم کھائی جاتی ہے, ماں کی بھی قسم کھاتے ہیں. لیکن کیا نہیں, مقصد کیا, یہودی کیا چاہتے ہیں, اسلام کے دشمن کیا چاہتے ہیں, کہ مسلمانوں کی زبان پر پیغمبر کا نام بھی نہ آنے پائے, پیغمبر کا نام ختم ہو جائے. لیکن اللہ کی قسم, جب تک قرآن موجود ہے تب تک کوئی پیغمبر کے نام کو نہیں مٹا سکتا, خود مٹ جائے گا مگر پیغمبر کا نام رہے گا, علی مرتضیٰ کا نام رہے گا, حسین شہید کربلا کا نام رہے گا. کوئی دنیا دنیا کا کوئی یہودی, دنیا کی کوئی حکومت, چاہے برطانیہ ہو, امریکہ ہو, یورپ کے تمام سیاسی مل کر کوشش کرے, پیغمبر کا نام نہیں مٹ سکتا, کیونکہ قرآن موجود ہے, قرآن کی حفاظت اللہ نے کی. اب کیا کتاب لکھوائی گئی کسی درباری ملا سے, کسی سلمان رشدی جیسے منافق بے ایمان سے, کہ پیغمبر کا نام قسم میں مت لو, اللہ کے سوا کسی کے قسم کھانا شرک ہے. اب قرآن سے ہمیں پوچھا, قرآن کی سورہ کا نمبر 9 ارشاد ہوا, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, میرے محبوب مجھے قسم ہے, اب اللہ کہنا اے میرے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں تو زندگی بسر کر رہا ہے, قسم کلا کہہ رہا ہے. بھرپور یہ آپ بھرپور سماچا ہے اس باطل عقیدے پر. کیا کہا؟ تو پیغمبر کی قسم نہ کھاؤ. مقصد کیا تھا؟ پیغمبر کا نام جب آپ پہ ہے, کتنا گنہگار انسان, کتنا بھی دین سے دور ہو, مگر جب بات آئے گی بزنس میں کوئی بات نہیں مانتا تو کہے گا رسول خدا کی قسم, تو رسول وہاں بھی یاد رہ جائیں گے نا. یہ بھی نہیں کہا, کہا قسم نہ کھاؤ. اب قرآن نے تھپڑ ماری, کما چمارا, لا اقسم بهذا البلد, وہ انت حب بهذا البلد، اے میرے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں تو زندگی بسر کر رہا ہے. اللہ اکبر، اب اللہ نے نہ فقط پیغمبر کی قسم کھائی بلکہ اس شہر کی قسم کھائی. کل کی بات ذہن میں یاد رہے، یعنی اگر پیغمبر کی قسم کھاتے پیغمبر کی بھی قسم کھائی خدا نے، یا عمر کا، میرے محبوب مجھے تیرے پوری زندگی کی قسم، اللہ تیری پوری زندگی کی قسم. یہاں کیا کہا؟ میرے محبوب مجھے اس شہر کی قسم جس میں تو زندگی بسر کر رہا، یعنی پیغمبر کی عظمت کو بھی بتایا اور بتایا کہ جو شہر پیغمبر سے منسوب ہو جائے اس کی بھی قسم اللہ کہہ سکتا ہے. اس شہر میں، شہر میں کوئی جان تو نہیں ہوتی، دو جان کی ہے نا، لیکن دو جان کی بھی اگر معصوم نبی کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ اتنی عزت کی مالک ہے کہ خدا خود اس کی قسم کھا رہا ہے. سلام کری بابا دیول گرامی، متوجہ ہو جائیے ان سازشوں سے. اب ہم اپنے عنوان کی طرف آ رہے ہیں، قرآن کی آیت بتا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو. فلتنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسان ذرا دیکھ، ذرا غور و فکر کر، ذرا سوچ کہ تم نے کل والے دن کے لیے کیا جمع کیا ہے. کل کا دن یعنی موت کا دن، کل کا دن یعنی قبر میں اترنے کا دن، جہاں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے اس دن کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے. مال دنیا یہاں ہے، رشتہ ٹوٹ جائے گا، بنگلہ یہاں ہے، رشتہ ٹوٹ جائے گا، مسجد بان یہاں ہے، رشتہ ٹوٹ جائے گا، بیوی یہاں ہے، رشتہ ٹوٹ جائے گا. یہ سارے رشتے کچے دھاگے سے کمزور ہیں، لیکن یہ بتا کہ تم نے اللہ سے رشتہ جوڑا ہے یا نہیں. کل والے دن کے لیے کیا تم نے جمع کیا ہے. وہاں ہماری فطرت اب گفتگو ہو رہی تھی، نفس کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ حب دنیا، پیسے کی محبت، دولت کی محبت. یہ دولت کی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان نماز کو بھلا دیتا ہے، یہ دولت کی محبت ہے انسان قبر کو بھلا دیتا ہے. اللہ اللہ، کیسا ہو گیا انسان غافل، سن رہا ہے فلاں مر گئے، فلاں کا انتقال ہو گیا. ہاں مولا علی کو کسی نے کہا، مولا دنیا کی محبت میں اس لیے غرق ہو گئے، ہم نے قبر اس لیے بلا دی، ہم نے قیامت اس لیے بلا دی کہ بھائی دنیا کی لذتوں میں ہم غرق ہو گئے، دنیا کی اٹریکشن، دنیا کی کشش میں ہمیں اندھا کر دیا. تو مولا نے پلٹ کر جواب دیا، اے دنیا والوں یہ بہانہ بنا رہے ہو، اگر تمہیں دنیا کی کشش نے اندھا کر دیا، تمہیں تمہارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا، اگر دنیا کی کشش کی وجہ سے تم نے موت کو بلا دیا، تو کیا وجہ ہے کہ تمہارے دادا، تمہارے پردادا، تمہاری ماں اور باپ کی قبروں نے تمہیں ہدایت کیوں نہیں دی؟ تم نے دیکھا نہیں تھا وہ بھی ایسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اگر تمہارا خاصہ، اب وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہارے دادا؟ کہاں ہے تمہارے پردادا؟ اگر دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا تو تمہاری ماں کی قبر میں، تیرے باپ کی قبر میں، تیرے دادا کی قبر میں تجھے ہدایت کیوں نہیں تھی؟ ہاں ابھی دان گرامی، مولا علی فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان اپنے جس انسان کو دفن کر رہا ہے، اگر اس وقت جب اسے قبر میں اتار رہا ہے، اس وحشت ناک مکان میں اتار رہا ہے، اگر پانچ منٹ کے لیے غور کرے، کل میری طرح مجلس میں تھا، کل یہ میری طرح تھا، ارے کل خدا نہ کرے پر چیز تکبر کرتا تھا، خدا نہ کرے کل یہ کہتا تھا، یہ دین دین کی باتیں بکواس ہیں، یہ مولانا بکواس کر رہے ہیں، یہ فضول باتیں ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں نا بہت سارے ہیں دنیا میں، نہ تو خدا نہیں ہے. ہاں یہ وہی انسان تھا جو کل اکڑتا تھا، کل گالی دیتا تھا، کل غیبت کرتا تھا، لیکن آج مٹی کے منوں کے نیچے دبایا جا رہا ہے. کل تکبر کرتا تھا، آج کہاں گیا اس کا تکبر؟ کل گرج گرج کے بات کرتا تھا، دوسروں کی انسلٹ کرتا تھا، آج کہاں گیا؟ کل یہ کہتا تھا کہ مجھ سے ڈرو، میرے حکم کو مانو، آج کہاں گیا؟ یہ تیرے جیسا انسان، یہ میرے جیسا انسان، مولا فرماتے جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے الگ ہو رہا ہے، مٹی کے منوں کے نیچے دبایا جا رہا ہے، پھر اس دنیا میں نہیں آ سکتا. مولا کہتے ہیں اگر کوئی عاقل، اگر کوئی ہوش مند، اگر کوئی انسان عالم، اگر کوئی انسان مومن پانچ منٹ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس ناچ کو دیکھے اور فکر کرے کہ یہی میرا مقام ہے، تو کسی بھی اور ہدایت کی ضرورت نہیں، یہ اس کے لیے سب سے بڑی ہدایت ہے. یہ سب سے بڑی ہدایت اگر یہ غور کرے، اگر یہ فکر کرے، غور و فکر نہ کرے تو قرآن نے کہا جو غور و فکر نہیں کرتے وہ انسان ہی نہیں، قرآن میں انسان نہیں تقسیم کرتے. وہ حیران اولئک الکرم بل هم اضل، وہ حیران سے بدتر. اگر انسان غور و فکر نہ کرے تو انسان نہیں، قرآن سے انکار تسلیم نہیں کرتا. سلاد کو ہمارا بدلنا دنیا کی محبت. ابھی جانے جانی اگر دنیا کی محبت پہ ہمیں کرنا سے ہے تو انسان جھوٹ نہیں بولے گی. بس جھوٹ تو ہمارے معاشرے میں خام کی بات ہے. گنا ایسے سمجھا بھی نہیں جاتا جبکہ قرآن نے اسے گناہ کبیرہ کرا ہے. اتنا ہی جھوٹ بولنا گناہ ہے جتنا بنا ہے. اتنا ہی جھوٹ گناہ ہے جتنا سے آپ کبیرہ. لیکن ہم گھر میں پڑے رہتے ہیں اپنے بچے سے گناہ کرواتے ہیں بھائی کہیں تو کیا قانون ہے. لیکن گناہ ہمارے یہاں یہ تصور نہیں کیا جاتا. جھوٹ ذرا بہت پیسے کا فائدہ ہے بزنس میں. جھوٹ خریدی 5 روپے میں ہم بتائیں گے 10 روپے میں خریدی. یہ جھوٹ ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اسے گناہ کبیرہ قرار دیا. ابھی رانی گرامی متوجہ ہو جائیے. انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کسی محبت کی وجہ سے. ہیروئن بیچنے والا ہیروئن بیچتا ہے. ہزار ہاں گناہ انسان کرتا ہے پیسے کی محبت کی وجہ سے. آپ کی خدمت میں عرض کروں یاد رکھیے یہ پیسے کی محبت ایک بت ہے ایک نجاست ہے. اگر انسان نے اس بیماری سے نجات حاصل نہیں کی تو دنیا میں یا دنیا کے آخری سے یعنی زندگی میں کسی بھی وقت انسان کی موت کفر پر ہو سکتی ہے. انسان مرے گا زندگی بھر مومن رہا لیکن موت پھر کفر پر ہو سکتی ہے. موت پھر بے دینی پر ہو سکتی ہے. منافق ہو کر مر سکتا ہے. آپ نے قاضی شریف کا واقعہ سنا مگر قرآن نے بہت اصرار کیا ہے بہت انسسٹ کیا ہے. قرآن نے بڑی تاکید کی ہے ایک مسئلے پر. وہ کیا مسئلہ ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہاں زندگی بھر تو تم منافی ہو زندگی بھر تو تم ادادار ہو زندگی میں تو تم قرآن پڑھ رہے ہو زندگی میں تم مجلس سے سن رہے ہو زندگی میں تم علی علی کر رہے ہو زندگی میں تم یا رسول اللہ کر رہے ہو. لیکن سنو خطرے کی بات یہ ہے کہ تمہاری موت بھی اسلام پر ہوئی تو تم کامیاب. اگر تمہاری موت بھی ایمان پر ہوئی تو تم کامیاب. اگر تمہارے موت وقت تک موت کے وقت بھی محبت علی رہی تو کامیاب. تو میں کامیاب ہوں بس کیا مطلب کیا ہم اسلام پر نہیں مریں گے؟ قرآن نے بار بار کیوں کہا وَلَا تَمُوتُنَّ اللہ انتم مسلمون. اب مسلمانوں مومنوں دیکھو اب تم مومن ہو مجلس سن رہے ہو اب ہم مجلس پڑھ رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ نہیں اہم. مسئلہ اہم یہ ہے کہ موت بھی تمہاری اسی عقیدے پر تمہارے کیا ہم پھر جائیں گے؟ خدا کہتا ہے ہاں امکان ہے اگر تم نے نفس کو پاک نہ کیا نفس کے اندر کوئی نجات رکھ گئی تو آخری سب سے بڑا حملہ شیطان اس وقت کرتا ہے جب موت آتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے حملے کرتا ہے. آخری جو بڑا حملہ ہوتا ہے نا آخری حملہ شیطان کا اس وقت ہوتا ہے جب حالت سزا آ چکی ہے. اگر ہمارے دل کے اندر نفس کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ بیماری بت بن کر شیطان سامنے لے آئے گا. مثلا اگر دنیا کی محبت ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہے بہت محبت اللہ سے زیادہ پیسے سے محبت اللہ سے زیادہ اپنے مقام کرسی سے محبت اب اس کا حسد کیا ہوگا؟ اب فرض کیجئے اس کی موت قریب ہے اب مرنے والا ہے اب کیا ہوگا؟ مسئلے کے انسان نے بہت محنت کی حلال یا حرام سے بہرحال ایک محل بنایا ڈیفینس میں کلیکٹر نے بنایا بھائی 2000 گز پر کوئی 1 ملین 2 ملین کا کوئی وائٹ ہاؤس جیسا گھر بنا دیا بہت بڑا گھر بنا دیا. ہاں اب اس کی تمنا ہے لیکن ابھی اس گھر میں داخل نہیں ہوا ہے بھائی رہتا ہے لوزیا میں رہ رہا یا یہاں رہ رہا اس نے بہت پیسہ خرچ کیا 1-2 ملین کا ایک بہت بڑا گھر بنایا ہے اب اس کی تمنا ہے اس گھر میں جاؤ. اسی طرح سے فرض کیجیے ایک آدمی نے کروڑوں کا بزنس بنایا ہے اب وہ بزنس یا کسی نے کرسی حاصل کرنے کے لیے وزارت حاصل کرنے کے لیے کئی سال سے محنت کی ہے خوشامد کی ہے چاپلوسی کی ہے اب وہ وزارت اسے ملنے والی ہے یعنی اس کا محبوب دولت ہے دولت سے محبت ہے یا اس انسان کا محبوب کرسی ہے اب کرسی ملنے والی ہے وہ دولت ملنے والی ہے وہ سفارت ملنے والی ہے. اب پیغمبر فرماتے ہیں جب ایسا انسان اس وقت مرے گا کہ ابھی اس گھر میں داخل نہیں ہوا ابھی وہ تجارت جو عظیم شان فائدہ کروڑوں کا اسے ملنے والا ہے ابھی اسے نہیں ملا ابھی اس کرسی میں حکومت پر وہ نہیں دیکھا اگر اسی وقت موت آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ موت جل کر موت سے پوچھے گا کس کے حکم سے تو مجھے اپنے محبوبوں سے الگ کر رہا ہے؟ ارے میں تو اب اپنے محبوب کی طرف جا رہا ہوں میری محبت اس مہینے سے تھی میری محبت اس گاڑی سے تھی میری محبت اس کرسی سے تھی میری محبت اس ستارے سے تھی تو کیوں مجھے اپنے محبوبوں سے الگ کر رہا ہے؟ ملک الموت کہے گا اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. تو پیغمبر فرماتے ہیں اسی وقت وہ انسان جو زندگی بھر نماز پڑھتا رہا وہ انسان وہ زندگی بھر بھجن سے سنتا رہا مگر کیوں کہ نفس کی بیماری کا علاج نہ کیا محبت دنیا اس کے دل میں باقی تھی وہ محبت نجاست تھی اللہ کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت تھی اب اللہ بلا رہا ہے اب جب وہ مرے گا, پیغمبر فرماتے ہیں جب وہ مرے گا اسی کا سو مار رہا ہے مجھے اللہ کے حکم سے تیری روح کو قبض کرنا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں جب وہ مرے گا اس وقت اللہ سے نفرت ہوگی اس کے دل میں اور اللہ سے بند ہوگا کہ اللہ مجھے اپنے محبوبوں سے الگ کیوں کر رہا ہے, تو اللہ سے نفرت کرے گا, بند رکھے گا, یقیناً اس کی موت پھر کفر ہوگی. اب آپ نے دیکھا اگر دنیا کی محبت کو ہم نے دل سے نہ نکالا تو قاضی شریف بن سکتے ہیں, ہم کسی وقت بھی کفر کی طرف جا سکتے ہیں. دنیا کی محبت ایک بٹھ ہے, جہاں تک کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عالم دین عام انسان ہوں تو مسائل یہ سب ہے, اگر عالم دین کے دل میں بھی دنیا کی محبت ہو پیسے کی محبت ہو تو وہ بھی ویسا ہی ہے مریض جیسے آپ اور ہم. لہٰذا امام خمینی کہتے ہیں کہ عالم مرنے کے قریب حالت سکرات نوشی اگر امام خمینی تو ابھی حالت سکرات وہی مرنے کی تکلیف جیسے امام خمینی تم ہو کہا کر دیکھا تم نے یہ خدا نے کتنا ظالم ہے, یہ خدا مجھے اپنے بیٹوں سے الگ کر رہا ہے. استغفر اللہ, آپ نے سنا امام خمینی کا کیا وسواس کر رہے ہیں, ارے زندگی بھر کو تم خدا کے دین کی خدمت کرتے رہے, اسلام کی خدمت کرتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, اب مرتے وقت تم ایسا ہوا کہا دیکھو خدا کتنا ظالم ہے, مجھے اپنے محبوبوں سے الگ کر رہا ہے, میرے بچوں سے الگ کر رہا ہے, میرے بچے یقین ہو جائیں گے. اب یہ کیا تھا, بیٹوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ تھی. بتانے فکر ہر انسان اپنے گھر بنانے دیکھے, اگر پیسے کی محبت زیادہ ہے تو بھی موت اسلام پر نہیں ہوگی, اگر بیٹے کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے اسلام پر موت نہیں ہوگی, شہرت کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے کرسی کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ کبھی موت اسلام پر نہیں ہوگی. آخری حملہ جو ہوگا اس محبت کو اس بت کو شیطان سامنے لے آئے گا اور انسان کافر بن جائے گا, اللہ کو نعوذ باللہ ظالم کہے گا. چاہے زندگی بھر عالم بنا مریض سے پڑھتا رہا قرآن پڑھاتا رہا مگر محبت دنیا کو نہ نکالا تو پھر یقین رکھے وہ کہ اس کی موت اسلام پر نہیں ہوگی. محبت دنیا ایک نفس کی بیماری, کوئی بھی نفس کی بیماری تو بڑی بیماریوں میں سے ہے, اگر اس کا ہم نے علاج نہ کرایا تو خطرہ ہے کہ موت کے وقت شیطان اس بیماری کو اتنا بڑھا دے اتنا بوجھ کر دے تو وہی ہمارے کفر بننے کا کافر بننے کا سبب بنے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ آیت اللہ رکنا آئے گل پا کریں کچھ مر گئے ان کو واقعہ وہ بھی کہتے ہیں ایک عالم کو پوچھنے کا, وہ بھی عالم دونوں عالم عالم کو مرنے کے قریب تھا وہ بھی پوچھنے گا, اس نے یہی کہا گل پا کہ نہیں دیکھا تم نے کہ نوز باللہ کیونکہ مرتے وقت شیطان کا آخری حملہ ہوتا ہے, جو بھی انسان کے دل میں نجاست ہوگی اس کو شیطان اتنا رکھا دے گا کوئی بھی نفس کی بیماری حسد ہے غیبت ہے ہوگی اس وقت ظاہر کرے گا, تو یہی وقت ہے بیماریوں کو کھڑنے کا, لہٰذا شیطان اس وقت آخری حملہ کرتا ہے. وہ بھی عالم تھا جس کو پوچھنے گا ایک مجھتا ہے ہاں گل پا گیا کیا دیکھو گل پا گیا نہیں دیکھا تھا میں نوز باللہ کیا تھا خدا کتنا بڑا ظالم ہے کہ جہاں تم نے پڑھا جہاں میں نے پڑھا جو کتابیں تم نے پڑھی تو میں نے پڑھی جو علم تیرا وہ میرا جتنا تیرے پاس دل میں اتنا میرے پاس, لیکن تو آیت اللہ العظمیٰ بن گیا اتنے لوگ تجھے مانتے ہیں پہچانتے ہیں تیری کتابیں ہیں رسالے ہیں تکلیف کرتے اور مجھے تو جانتے نہیں. اب دیکھا حسد یہ حسد ہے نا, حسد کی بیماری موجود تھی اور حسد کی بیماری سے شیطان نے استفادہ کیا فائدہ حاصل کیا اور اس کی موت اس عالم کی موت جو زندگی بھر حسین حسین کرتا رہا علی علی کرتا رہا دین کی تبلیغ کرتا رہا مگر کیونکہ حسد کر رہا تھا دوسرے علماء سے لہذا حسد کو شیطان نے استعمال کیا اور کہنے لگا اللہ ظالم ہے کہ تو اتنا بڑا انسان بن گیا میں تو محبوب انسان ہوں. اللہ اکبر, اب آپ اس وجہ بتائیے کہ نفس کی بیماریاں کتنی خطرناک ہے, اگر ہمارے نفس کے اندر ہے اللہ نے کیوں اتنا بار بار کہا تمہاری موت نہ ہو نظر اسلام پر, قرآن نے کیوں کہا بنا تم سن اللہ ان کو مسلم اے انسان چیک کر, قرآن یہی کہہ رہا من تنظر نفس اپنے نفس کو چیک کر اس کے اندر کہیں اولاد کی محبت تو اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں, کہیں اولاد کی محبت محمد و آل محمد کی محبت سے زیادہ تو نہیں, ہاں اگر خون نہیں دے رہا یقیناً ایسے کی محبت زیادہ اولاد کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے، محمد و علی محمد کی محبت کم ہے، لہٰذا اسی محبت کو شیطان بت بنائے گا، تیرے ایمان کو فنا کر دے گا۔ ہاں امام خمینی نے اپنی کتاب بہترین اعلیٰ افضل ترین کتاب اربعین اربعین حدیث میں یہ لکھا، پہلے حدیث میں لکھا امام خمینی کے استاد آیت اللہ رحمٰ شاہ آبادی لکھتے ہیں کہ ہمارے بابا وہ بھی عالم تھے، امام کے استاد کے بابا وہ کہتے ہیں امام کے استاد ہمارے بابا آخری عمر میں بہت پریشان ہونے لگے، بہت پریشان فکر بند ہو گئے۔ ہم نے پوچھا بابا کیا اتنی فکر کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں چھوٹے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ محبت میری گمراہی کا سبب نہ بنے، کہیں اس محبت سے شیطان مجھے اللہ سے دور نہ لے جائے، لہذا کوشش کر رہا ہوں کہ میرے چھوٹے بیٹے کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھنے لگا۔ ابھی تو آپ سمجھو کہ انسانوں کو بیوی کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھنا، اور انسان گاڑی کیوں نہیں رکھتا بیوی کو پسند نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کے دل میں بیوی کی محبت اللہ کی محبت نہیں، گاڑی کیوں نہیں رکھتے، اللہ نے حکم دیا ہے نہیں، پردہ کیوں نہیں رکھتے؟ بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو مولانا پردہ کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے خواتین ہمارے مردوں کو پسند نہیں، اللہ اکبر، غضب غضب ہے اگر کوئی مرد اپنی خاتون کو روکے کہ میں پردہ نہیں کروں۔ اجمان کے رانی بہت نازک مسئلہ ہے، مولانا علی نے اس کی طرح پہلے سارا کیا، مولانا علی فرماتے ہیں تو مولویوں تم بگڑتے ہو خواتین پر، تمہیں خواتین پردہ نہیں کرتے، تم جہنم میں جاؤ گے روایتیں پڑھتے ہو، تم بالوں سے لٹکائے جاؤ گے اگر تم نے پردہ نہیں کیا، یہ سب روایتیں ہی پڑھتے مولوی، لیکن مولا علی ایک اور انداز سے بتا رہے ہیں ہمیں کہ بھائی مولوی اکثر بگڑتے ہیں خواتین پر، تمہیں تم پردہ نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، یا تم جہنم میں جلو گے، تم پر ہی عذاب ہوگا، تم پر ہی عذاب، وہ سب بات صحیح، مگر مولا علی نے پوچھ رہا ہمیں رخ بتایا، مولا علی فرماتے ہیں کہ عورت کی بے پردگی عورت کا قصور آپ نہیں کرنا، ارے مولوی دنیا سے بے پردہ عورت کے بارے میں کہو تو فقط یہ نہ کہنا کہ عورت کا قصور ہے، نہیں مگر علی کہتے ہیں بڑی زوروں سے کہہ رہے ہیں علی بلا کس سے ڈرتے اور علی کا مرنے والا بھی کسی سے نہ ڈرے، اور یہ بات ہر ایک کو سنا، مگر علی کہتے ہیں عورت کی بے پردگی مرد کے بے غیرت ہونے کی دلیل ہے، تو کسی کی بیٹی جب کسی کی بیٹی دیکھو گے پردہ سمجھ لو باپ بغیر، کسی کی بیوی دیکھو یعنی کہہ رہے ہیں کسی کی بیوی دیکھو تو پردہ باپ بے غیرت، بیوی شوہر بے غیرت، لہذا عورت کی بے پردگی مرد کے بے غیرت ہونے کی دلیل، بھائی یہ بے پردہ کیسے بنی؟ پہلے تو بچی تھی بس، اگر اسی وقت باپ کہتا خبردار بے پردہ نہ کرو ہمت ہی نہیں، اگر شوہر کہے تو ہمت ہے ابھی ساری جہاری، لہٰذا متوجہ ہو جائے، وہ ماں باپ ذمہ داری ہے، ورنہ وہ بھی جانیں گے، میرا عنوان چل رہا ہے تربیت سرگم اس مجلس کے بعد انٹونی نے، اس میں ایک حدیث آپ کو فقط ایک بتا دوں، آپ کے والدین کو احساس ہو پیغمبر خدا جا رہے تھے گلی سے بچے دیکھے، پیغمبر نے بچوں کو دعا کی اور اس وقت پیغمبر بیٹھ گئے زمین پر اور ایک ٹھنڈی سانس پڑی، یہ بڑا میری تین مجلسوں کا مختلف عنوان ہے، یہاں پر باب العلم اور اس کے بعد جو آخری مجلس ہے جو انٹونی میں، لیکن میرے نزدیک سب سے اہم مجلس ہے یہ تربیت سرگم عنوان ہے، پیغمبر نے کیا کیا بچوں کو دیکھا دعا کی، اب زمین پہ گئے، اب ٹھنڈی سانس بھری، پیغمبر نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا ہائے آخری زمانے کے بچے، اللہ ہمارے زمانے کی بات، ہائے آخری زمانے کے بچے کہ ان کے ماں باپ ان کے والدین ان کی دنیا کی تو فکر کریں گے مگر ان کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے، یہ تو فکر کریں گے کہ ہمارا بچہ کیمبرج اسکول میں چلا جائے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلا جائے، بڑا انجینئر بن جائے، بڑا ڈاکٹر بن جائے، بڑا تاجر بن جائے، ان کے دنیا کی تو فکر کریں گے مگر ان کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے، ان کی قبر کی فکر نہیں کریں گے، ان کے قیامت کی فکر نہیں کریں گے، ان کے آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ اب پیغمبر کا بہت ہی سخت ترین جملہ پیغمبر ایسے ماں باپ سے میں اعلان کرتا ہوں، پیغمبر کہتے ہیں وہ ماں باپ جس کو اولاد کی دنیا کی فکر ہے، بیٹی کے جہیز کی فکر ہے مگر بیٹی کی قبر کی فکر نہیں ہے، بیٹی نماز پڑھتی ہے نہیں اس کی فکر نہیں ہے، روزہ رکھتی ہے نہیں اس کی فکر نہیں، قرآن پڑھتا ہے نہیں اس کی فکر نہیں، ہم نے خود دیکھا مقام افسوس لندن میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، قبرستان وہاں پہنچے اب کیا ہوا، اب یہی جو لوگ ہیں نا دنیا کی فکر کرتے ہیں آخرت کی فکر نہیں کرتے، اب باپ نے بیٹے کو آپ کو یونیورسٹی میں پڑھایا، بھائی بڑا عہدے دار بھی بن گیا، سب کچھ بن گیا، اب باپ کی میت رکھی گئی قبر میں اتاری گئی، میں اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا حال بتا رہا ہوں، لندن میں پہنچ گئے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ گیا، اب قبر تیار ہو گئی. اب قبر کے بعد میں نے کہا بھائی یہ بات مشکلات میں سے ہے کہ تم لوگ آگے بڑھو اور اپنی انڈیا اس قبر پہ رکھ دو اور دس مرتبہ اللہ عبد اللہ کرو, اس کا بہت بڑا خواب ہوگا اس مرنے والے کو. اللہ عبد اللہ وہ بچہ بچے جاننا چاہیے لہٰذے پڑھتے. تو وہ انسان جو آج کھوڑ سے بڑی بڑی ڈگریاں لندن سے لینے والا وہ بیٹا وہ کہتا بولا نا مجھے پڑھنا نہیں ہے تو یہ آپ ہی بچے. اب بتائیے بتائیے کہ بیٹے کو آپ کو یونیورسٹی کو پڑھا دیا میں تو سورہ انعام کرا نہیں. اب اس بات کے لیے ایسے بات کے لیے جو دنیا کی فکر کرے اور آخرت کی فکر نہ کرے. پیغمبر کا جملہ سن لے باپ, پیغمبر فرماتے ہیں ایسا باپ ایسی ماں جو اپنے اولاد کی دنیا کی فکر کرے مگر آخرت کی فکر نہ کرے. میں ایسے والدین سے ایسے ماں باپ سے اپنی ذرا سے تبرا کرتا ہوں اور وہ اپنے عمل سے مجھ سے تبرا کر رہے ہیں. اللہ اکبر بڑا سخت جملہ. پیغمبر کہتے میں اپنی زبان سے ایسے باپ سے تبرا کرتا ہوں جس کی رسمت کی وجہ سے اس کا بیٹا بے نمازی ہوگا, جس کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بیٹا خرابی ہوگا. میں اس سے اپنی ذرا سے تبرا کر رہا ہوں اور وہ اپنے عمل سے تبرا کر رہا ہے. مجھ پر امت بارے پیغمبر پر کوئی اگر تبرا کرے امت میں داخل ہو سکتا اپنے عمل سے کیسے, یعنی اپنے عمل سے ایک شرابی بچہ جو آشرے کو دے رہا ہے, ایک مسلمان شرابی ہو رہا ہے, ایک نمازی ہو رہا ہے, یہ اپنے عمل سے وہ پیغمبر کی ذات سے تبرا کر رہا ہے. عزیزان گرامی بہت نازک مسئلہ ہے, میرا یہ عنوان نہیں ہے فقط یہ اعلان کر دوں کہ تین ٹاپک میں یہاں پڑھ رہا ہوں. یہاں پر نفس کی بیماریاں اور امکانات, اس سے پہلے باب العلم کو کہتا ہوں انسان کریم انسان کیسے کریم بنے, اور آخری میں جو 12 بجے انسولی میں ہوتی ہے تربیت فرزند, ان تینوں مجالس جو 10 ہوں گی یا 9 یہاں بھی 11 ہوں گی ان کو ہم کتابی شکل میں چھاپ دیں گے. یعنی یہی کہ جہاں جہاں پڑھ رہا ہوں خانے دورہ والے چھپوائیں گے اور باب العلم کی مجالس وہ چھپوائیں گے. لہٰذا آپ سب سے گزارش کہ یہ تقاریر آپ خریدیں, کیونکہ مثلاً آپ علماء کی تقاریر سنتے رہتے تو بھول جاتے, لیکن یہ ذخیرہ ہوگا. مسلمان ہر مسلمان کو قرآن نے مہم کہا ہے کہ تم سب مبالغ یا جو الدین آدم تو انفسکم یا علیکم نار, اے مسلمان اے مومن اے بہن اے ماں اگر تیری یہ ذمہ داری نہیں تو تو خود نیک ہو جا, خدا تعالیٰ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے خاندان کو بھی اپنی بہن کو بھی اپنے بھائی کو بھی. ہر انسان وہ بلد ہے قرآن کی سلطنت, ہر انسان اور مسلمان کو تبلیغ کرنی پڑے, تبلیغ واجب ہے. امر بالمعروف یہ تبلیغ ہے, نہی عن المنکر سب پر واجب. اب آپ کے پاس ہوگی تو یقیناً آپ کسی اور تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں, اپنے گھر میں تبلیغ کر سکتے. ورنہ گزشتہ سال بھی ہم نے 10 منٹ سے پڑھی تھی, اب کسی دن پوچھیں گے تو شاید ایک پیج بھی آپ نے لکھ سکیں گے. لہٰذا خدا کرے کہ سارے علماء اس طرح سے کہے کہ جتنا وہ میٹر دے رہے وہ تصاویر شکل میں آ جائے تاکہ اس سے کون کا فائدہ ہو. مثلاً دیکھیے اگر 100 مجلسوں ہو رہی ہے اگر 100 کتاب آ جائے تو کتنا بہتر ہو جائے گا. علامہ رفیع تنابی کا کتنا ذخیرہ ہے لیکن اب اس میں دیکھیے کتنی ہو جانے, کیونکہ یہ مسلسل سلسلہ رہے گا. لہٰذا آپ کو پتہ بھی گزارش ہے کہ یہ جو کتاب ہوگا اس کی ابھی سے بکنگ ہوگی 30 روپے اس کی قیمت سے فقط, اور یہاں اندر آفس میں خانہ دہرا میں اپنا نام ایڈریس لکھا کر اور رسید لے لیجیے. اور یہ کتاب اگر آپ پہلے پیسہ دوں گے اس سے پہلے یہ ہوگا کہ فوراً کسی پر بوجھ نہیں ہوگا, فوراً یہ کتاب سب کو آپ کو سامنے آ جائے گی. اور چہلن سے پہلے ان شاء اللہ یہ کتاب یہاں کے انتظامیہ سے آ جائے گی جو نفس کی بیماری اور تعینات جہاں کا عنوان ہے تربیت فرزند انسولی والے اور انسان کریم کیسے بنے انسان کے مسئلے وہ جو موضوع ہے اس پر ناب دین والے سر آپ کے حوالے بنے. علی جانے کے رانی انسان اگر ایک بیماری کو لے کر پہنچا تو یقیناً تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. اب یہ دنیا کی محبت یہ پیسے کی محبت انسان کیسے دل سے نکالے, خدا نے پیغمبر نے طریقے بتائے ہیں. ابھی گانے گرامی ایک عجیب و غریب موضوع ہے, آپ اس خدمت میں عرض کروں انسان کیسے ان ساری نجاتوں سے نجات حاصل کرے, کس طرح سے پیغمبر خدا اپنی حدیث مبارک میں فرماتے ہیں کہ اے انسانوں دولت اگر تمہارے پاس ہے تو اگر اس کو صحیح صرف کرو تو یقیناً تم اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہو. رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک طواف کعبہ ثواب اتنا ہے کہ جب کوئی انسان ایک کعبے کو ثواب کرتا ہے نا, ایک طواف جب انسان کعبے کا کرتا ہے کتنا ثواب 70 گناہ اس کو معاف ہو جاتا ہے, اور 70 نیکیاں اس کی لکھ دی جاتی ہیں. اب اس کے بعد پیغمبر نے کیا فرمایا, لیکن اگر کوئی ایک مومن کی حاجت پوری کر دے, انسان کوئی غریب مومن ہے بھائی, وہ بیمار ہے اسے پیسے کی ضرورت ہے, اگر کوئی دولت مند تو اسے پیسے دے دے, خالی سے بس اللہ کے لیے, نام کے لیے نہیں, نمود کے لیے نہیں, اللہ کے لیے اگر اس کی حاجت پوری کر دے تو پیغمبر صدا فرماتے ہیں کہ ایک ثواب کا ثواب 70 گناہ معاف, 70 نیکیاں لکھی جاتی ہے, لیکن ایک مومن کی اگر آپ نے حاجت پوری کر دی تو 10 مرتبہ زیادہ ثواب ملے گا, یعنی 70 کو 10 سے ملٹیپل کیجیے, 700 نیکیاں ملیں گی اور 700 گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب پیسے کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی, تو دینے سے آہستہ آہستہ یہ پیسے کی محبت کی نجاست ختم ہو جاتی ہے. پھر فرمایا پیغمبر خدا نے, اگر کوئی دولت مند انسان, اگر جس کے پاس دولت ہے, ایک یتیم, ایک غریب, ایک بیوہ خاندان کو ایک ہفتے تک کھانا پہنچائے, روٹی پہنچائے, ان کی ضرورت کی چیز پہنچائے, غذا پہنچائے, کپڑا پہنچائے, کتنے دن کے لیے؟ ایک ہفتے کے لیے. پیغمبر فرماتے ہیں خدا اسے 40 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. اللہ ایک ہفتہ ابھی جانے کا نہیں, خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں, اور اللہ کی محبت کا نور جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے, کمال مطلق کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا نور ہم حاصل کریں, یہی انسان کی ترقی ہے, یہی انسان کا کمال ہے. اور یاد رکھیے یہ جملہ ہے احادیث اور روایت سے بنایا ہوا کہ اگر اللہ کی محبت کہ اس دریا, اس اللہ کی محبت کے دریا, اس سمندر سے, اس سمندر میں سے, اللہ کی محبت کے سمندر میں سے اگر کسی انسان کو ایک قطرہ بھی مل جائے تو وہ محبت خدا کا ایک قطرہ افضل ہے پوری کائنات سے اور جو کچھ کائنات کے اندر. اتنا ایک قطرہ. مگر یہ محبت خدا کیسے ملے گی؟ جب پیسے کی محبت کی وجہ سے نہیں, پیسے کی محبت, دنیا کی محبت اللہ کی محبت کی ضد ہے, نہیں جب آپ پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اب سنیے, آج تک جو بھی انسان صاحب کرامت بنے ہیں, بلند ترین مقام پر پہنچے, ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ صاحب کرامت کیسے بنے, آپ کو خدا نے اتنی عظمت کیسے دی, مثلاً صاحب جواہر, ایک بہت بڑے مشکل گزرے ہیں جنہوں نے سکہ پر 40 والیوم, 40 جلدوں میں ایسی کتاب لکھی ہے کہ ان کے بعد ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی. اور صاحب جواہر یہ عالم دین, اس مستحد, ان کے زمانے میں یہاں تک کہ بادشاہ کہتا تھا اگر دولت لینی ہے تو صاحب جواہر سے لے لو, اگر مال لینا ہے اس سے لے لو, دنیا بھی لے گا تمہیں دین بھی دے گا. یہ ایسی عظیم شخصیت. اب جب ان سے پوچھا گیا, اب کیوں اس روایت بتانے سے پہلے آپ کو حدیث سناؤ کہ رسول خدا فرماتے ہیں 24 گھنٹے جب تمہارے گزرتے ہیں تو ذرا سوچا کرو کہ کسی انسان کے تم کام آئے ہو یا نہیں, اگر کسی انسان کے کام نہیں آئے تو پھر تمہاری زندگی بیکار ہے, تم خود پرست ہو, تم نفس پرست ہو, اور خود پرست کبھی خدا پرست نہیں ہو سکتا. خود پرستی الگ ہے, خدا پرستی الگ ہے. 24 گھنٹے کے بعد سونے سے پہلے اے انسان ذرا سوچ آج تو کسی انسان کے کام آیا, اور یہ ہوتا ہے اگر دیکھو میں نے کسی انسان کا پائے نہیں پہنچا, کسی انسان کے کام نہیں آیا, تو امام فرماتے ہیں معصوم کی روایتوں کا مسئلہ ہے, کتابوں میں لکھا, مشہور کتابوں میں, میں مختصر کروں وقت بہت ادھر چکا, کہ حکم یہی ہے کہ دیکھو اگر کسی انسان کی تم خدمت نہ کر سکے ہو تو تلاش کرو کہ کوئی حیوان مل جائے, کوئی بھوکا کتا مل جائے, کوئی گدھا مل جائے, کوئی حیوان مل جائے اس کے کام آ جائے. اللہ دلی آ جائے, دلی مل جائے اس کے کام آئے. بھائی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی کے کام آئے. انسان مسلم خدا پرست وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرے, خدمت خلق. اب اگر ایسا بھی نہ ہوا, کوئی حیوان بھی نہیں ملا, تو کیا حکم ملتا کہ چلے حیوان بھی نہیں ملا, حیوان کے بھی کام نہیں ہے, تو دیکھو کسی درخت کو پانی دے دو, کم سے کم کسی درخت سے تو تم کام آئے. اللہ کتنی تاکید ہے 24 گھنٹے میں اگر تم نے کسی انسان کی مدد نہیں کی تو حیوان کی کرو, چلو حیوان بھی نہ ملا تو درخت کوئی تلاش کرو, سوکھا ہوا درخت ہے چلیے اس کو پانی. یعنی تم کسی کے کام تو آئے, اگر تم کسی کے کام نہیں آئے تو تم مردہ ہو, زندہ نہیں ہو. ایسا انسان زندہ نہیں ہے قرآن کی نظر میں, مردہ ہے. تو کسی کے کام نہ آئے, جو خود پرست ہو, خود پرستی کے کام پرستی ہے, اگر اپنی فکر ہے کسی اور کی فکر نہیں, اسلام سراسر کے خلاف. اب دیکھیے انسان کی خدمت, انسان نہیں تو حیوان, حیوان نہیں تو درخت کی خدمت, یہ حکم ہے نا. اب پھر یہ انسان ہے عظیم جعلی جلدوں میں سدا کی کتاب لکھنے والا مستحد جو دین کے دروازے پہ آ رہا ہے, دولت چاہے دولت دیتا ہے, علم کا علم دے رہا ہے, عظیم شان مستحد کیسے بنا؟ جب اس سے پوچھا گیا کتنا آپ کو خدا نے یہ رتبہ کیسا کیا تو صاحب جواہر کہتے ہیں عجیب جملہ, عجیب جملہ کہتے ہیں ایک حیوان کی خدمت کرنے کی وجہ اللہ انسان جملہ کہتے ہیں ایک کتیا کی خدمت کرنے کی وجہ عجیب جملہ ہے نا کیوں کچھ نہیں یار کہا میں نجف میں پڑھتا تھا اور غریب تھا فقیر تھا ایسا فقیر تھا کہ پیسہ ختم ہو گیا اور تین دن سے میں صحیح کھانا نہیں کھا سکتا اور سر چکرانے میں پڑھنا بھی تھا اتنا غریب تھا اتنا فقیر تھا اور مجبوراً کسی سے جا کے میں نے ادھار لیا تین دن سے بھوکا تھا صحیح طریقے سے کھانا نہیں ملا تھا کسی سے ادھار لی اور ہوٹل سے جا کے کھانا خریدا شوربہ لیا روٹی لی اب آ رہا سخت گرمی تھی نظر نظر میں بہت گرمی ہوتی ہے سخت گرمی تھی دوپہر کا وقت تھا اتنے میں نے دیکھا ایک کتیا ہے جو اتنی موٹی ہے اس کا پیٹ جو اندر گھس گیا اور ننگے ننگے اس کے بچے ہیں جو اس سے لپتے ہوئے دودھ کے لیے مگر وہ تو دودھ مر رہی ہے اس کی ہاں دودھ بھی ختم ہو چکا ہے دودھ نہیں ہے اور میں نے دیکھا وہ دودھ سے مر رہی ہے پیاس سے مر رہی ہے اللہ جانے مجھے کیا رحم آ گیا میں بھی تین دن سے بھوکا تھا میں نے وہ کھانا اس کتیا کے سامنے رکھا وہ روٹی یہ قربانی انسان اگر انسان آپ نے کیا نا قربانی کی نا یقیناً رکنا آپ کا بہت بلند ہوگا فرشتوں سے انسان بلند ہو جاتا ہے جب انسان کسی کے کام آتا ہے جب انسان اپنے نفس کو چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کرتا ہے کیا کھانا سامنے رکھ دیا اس کے کتی بیچاری بھوکی تھی خوب کھانا تھا روٹی کھلا دی بچوں کو کسی کے اب نے چلایا برتن مٹی کی سانس تھی جاری کتی نجس ہوتی ہے لہٰذا اسے صاف کرنا پڑے گا کتا نہیں بھی تھے اگر آپ کے جسم سے لگ جائے اس کا جسم جیلا آپ کے جسم گرو ہو جائے گا لہٰذا میں اس کو کا کیا اور بھوکا سو گیا کہا بس اس دن کے بعد عجیب انقلاب آ گیا میری طبیعت میں اب نماز پڑھتا ہوں تو میری نمازوں میں اتنی نورانیت تھی اتنی لذت تھی ذکر کرتا ہوں علم حاصل کر رہا ہوں تو علم جو بات سنتا ہوں وہ یاد ہو جاتی ہے ایک عجیب انقلاب آ گیا اس واقعے کے بعد اب بھی میں اتنا متوجہ نہیں ہوا تھا پھر کیا ہوا کچھ دن مہینے گزرنے کے بعد میرے شہر سے آدمی آیا میرا جاننے والا اس نے کہا کہ بہت بڑی رقم لے گیا کہ بھائی آپ کی ہے کچھ سند لے آیا یہ آپ کی بن گئی یہ کہا میں تو غریب آدمی کہا ہمارے شہر کا جو سب سے بڑا امیر آدمی تھا اس کی تو اولاد نہیں تھی مرتے وقت اس نے وصیت کی تو اس کی جتنی پراپرٹی ہے اس کے آپ مالک ہیں اس وقت میں متوجہ ہوا کہ وہ کب مرا تھا اور اس نے کس وقت وصیت لکھی اس نے دن بتایا اس نے وقت بتایا اور جب میں نے حساب دیا تو دن بھی وہی تھا وقت بھی وہی تھا جب میں کتیا کو کھانا کھلا رہا ہوں اللہ اکبر انسان تو کسی انسان کے کام آ یہ حیوان حیوان کسی کے کام نہیں آتا ہے نا انسان وہ ہے جو کسی انسان کے کام آئے اور حیوان وہ ہے جو کسی کے کام نہ آئے یہ حیوانیت ہے حیوان کیوں بنتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے پیسے کی محبت کی وجہ سے انسان بس کسی کے کام آ خدا سے عظیم رتبہ عطا کرے گا کہ اس کے بعد میری نمازیں بدل گئی فقط یہ عالم نہیں دوسرا عالم یہ سن کا نام تو بچہ بچہ جانتا ہے سن کا یہ مدرسہ یہ ہوگا یہ یونیورسٹی کس نے کام کیا جس عالم دین ہاری رحمت اللہ علیہ نے جس حوض علمیہ کی بنیاد رکھی اس سے بھی پوچھا گیا بھائی وہ تو موجودے سے زندہ ہوئے تھے کہنے لگے کہ بات یہ تھی کہ یہ ختم ہو چکے یعنی ایسی بیماری میں ابتلا سے ڈاکٹروں نے جواب دیجیے میں تو مر جاؤں گا جس نے کمبھ کی بنیاد رکھی جہاں کمبھ جہاں سے انقلاب آیا آج پوری دنیا میں پھیل گیا جس نے امام خمینی کو تعلیم دی یا جس نے آج ہزار ہم مستحقین کو تعلیم دی جو سبب بنا اس انقلاب عظیم کا اس کا واقعہ کہا اتنا بیمار تھا زندگی ختم ہو چکی میں جا کے امام حسین کی دری کو لپٹا امام حسین کی دری کو لپٹا اور رو کر کہنے لگا مولا میں کچھ بھی نہیں چاہتا فقط ایک تمنا ہے کہ قوم کے شہر میں ایک ایسی اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھوں کہ قیامت تک اس سے درس ملتا رہے درس محمد والے محمد ملتا رہے فقط اتنی زندگی چاہتا کہا سو گئے وہاں رو رو کے سو گئے ڈاکٹروں نے کہا مر جائے گا ایک دو دن میں ختم ہو جائے گا وہ عالم دین جس نے قوم کی بنیاد رکھی قوم کی یونیورسٹی کی قوم کے مدرسوں کی ہو جائے کی کہتا خواب نے دیکھا میں نے ملک الموت کو بھی دیکھا اس نے امام حسین کے دورانی چہرے کو بھی دیکھا اور ملک الموت قریب آ رہے تھے حسین نے منع کر دیا کہا چھوڑو ہم نے اسے 40 سال کی زندگی عطا کی ہے کہ اپنا کام مکمل کرے اللہ اور خواب تو اٹھا اس عالم دین نے وہ تاریخ لکھ دی اور یہی ہوا اس کی اولاد ابھی زندہ اس کی اولاد میں سے انہوں نے یہی کہا کہ بابا ہمیں بتاتے رہتے تھے بس اتنی میری عمر ہے. وہی ہوا کہ عین 40 دن پورے ہوئے, حوضہ مکمل ہوا, علماء آ گئے, پڑھنا لکھنا شروع ہو گیا, عظیم انسان ہو گیا بن گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. یہ عاشق حسین بھائی جسے حسین دن میں لیجیے, اس سے پوچھا گیا جس نے عظیم الشرف اس مدرسے کا, اس یونیورسٹی کا بنیاد رکھا, اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے. اس نے کہا ایک نابین گڑیا کی خدمت کرنے کی وجہ سے. اللہ خدمت خلق اور توسل محمد و آل محمد, یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان 40 سال کا راستہ چند دن میں سے کر لیتا ہے. 40 سال کا راستہ جہاں 40 سال کی عبادتیں کی ضرورت ہو, 40 سال کی ریاضت کی ضرورت ہو, لیکن خدمت خلق اور محمد و آل محمد کا دامن ایسا ہے کہ سالوں کا راستہ دنوں میں سے ہو جاتا ہے. کہا کیسے رکا ملا کہ حسین نے آپ کو 40 سال کی زندگی دی. کہا ایک بڑھیا کی خدمت. کیسے؟ کہا ایک نابینا بیوہ تھی, اس کا کوئی ذمہ نہیں رکھا اور چھت پہ رہتی تھی, میں پیٹھ پہ ڈال کر اس کو نیچے آتا تھا اور ٹوائلٹ میں جاتا تھا, پیشاب وغیرہ کبھی جاتی تھی, میری یہی میرا یہی کام تھا, انہوں سے پیٹھ گھومے آتا تھا اور پھر اس کی خدمت کرتا تھا. سخت گرمی ہوتی تھی تو سرداب یعنی جو اندر زمین کے اندر وہاں گھر بناتے ہیں وہاں لے جاتا تھا اور وہ ہمیشہ مجھے دعا دیتی تھی, ہمیشہ دعا دیتی تھی. جیسے میں اس کی خدمت کرتا جاتا تھا ویسے میری تقویٰ بڑھتی جاتی تھی, میرا علم بڑھتا جاتا تھا, میری نمازوں کی کیفیت بدل گئی. اب نماز میں مجھے لذت آتی تھی, نماز میں ذکر خدا میں میرے آنسو گرنے لگتے تھے. میں نے دیکھا یہ اسی خدمت کا نتیجہ ہے, لہٰذا میں اور خدمت کرتا چلا گیا اور میرا مقام بڑھتا چلا گیا. اب آپ نے دیکھا جس کو بھی اگر رتبہ ملا ہے خدمت خلق کے ذریعے سے, اگر خدا نے کسی کو دولت دی ہے تو یہ دولت تو پانی کی ہے, لیکن اس پانی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان ایک بقا چاہتا ہے, انسان ایک ایسی لاسانی چیز حاصل کر سکتا ہے جس کا نام محبت خدا ہے, جس کا نام نور خدا ہے. سلامت پہ راہ والے بندے خدمت خلق عزیز دانہ گرامی, خدمت خلق یقیناً عظیم الشان, عظیم الشان مقام تک انسان کو پہنچاتی ہے. خدمت خلق سے غافل نہ رہے انسان. امام خمینی کے استاد آیت اللہ مسجد ابریزی ہیں, عرفان علم عرفان ہے, جو تقویٰ اور صاحب کرامت علماء کا علم ہے, جو مخصوص علم ہے, بہت سیکرٹ علم ہے, خاص علم ہے جو محمد و آل محمد کے ذریعے سے ملا. اور علم عرفان میں امام خمینی کے استاد کے جو استاد ہیں وہ ہے آیت اللہ الغلام اللہ حسین قلی. یہ اس صدی میں جتنے عارف دنیا جتنے صاحب کرامت علماء گزرے ہیں, یعنی امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ ملکی تقریبی, جب وہ نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں دعائے قنوت میں مناجات, وہ جو 15 مناجات ہیں نا امام زین العابدین, میرے غریب بیمار امام کی مناجاتیں جب پڑھتے تھے نا تو ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہوتے تھے اتنا نماز میں گریہ ہوتا تھا جتنا آپ اس مجلس میں روتے, یعنی ایسے عارف دنیا انسان. ان کے استاد ملا حسین قلی جن کی وجہ سے جتنے صدی میں بڑے بڑے آرے گزرے ان کے شاگرد وہ کربلا آئے ہوئے اور شاگرد خاص امام حسین کے مزار کو تباہ کیا جا رہا. ایک شاگرد تھا سید, وہ رہ گیا پیچھے, اس کو بھی آنا تھا. اب اس نے بڑی کوشش کی, لہذا دریا کے راستے سے کربلا پہنچنا چاہا. اب ملا حسین قلی یہ عظیم مستحق تباہ کر رہے ہیں, ہزار ہاتھ شاگرد ساتھ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے, بلکہ اس سید کے لیے کہہ رہے ہیں جو ابھی طواف نہیں کر رہا, حسین کے مزار کے قریب نہیں پہنچا, بلکہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ فلا سید, ماشاء اللہ فلا سید, اللہ نے تجھے عظیم رتبہ عطا کیا. اب شاگرد حیران ہے کہ بھائی جو ہم طواف کر رہے ہیں ہمارا تو نام نہیں لیا جا رہا, اس سید کا نام لیا جا رہا ہے جو پیچھے رہ گیا. اب سوچا کہ استاد کو جملہ غلط نہیں کرتا. اب ایک دن گزرا, صبح کو شاگرد بھی پہنچ گئے اور جیسے استاد نے دیکھا اٹھ کر منسوبہ پیشانی چومی, کہا 40 سال کا راستہ تو نے ایک رات میں طے کر لیا. یعنی یہ کون سا راستہ؟ یہ کرامت کا راستہ. اب سب نے پوچھا بھائی تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, یہ کشتی میں نے کشتی پکڑی اور کشتی میں آیا, لیکن کشتی میں کیا ہوا, میں جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے غریب ایک غریب تھا مچھلیاں پکڑنے والا, وہ بیچارہ جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے لباس سے اتنی گندی بو آ رہی تھی کہ ناقابل برداشت تھی, اور وہ ایک تو میرے قریب بیٹھا ہوا تھا, پھر اس وجہ ہوا تو وہ اسے نیند آ گئی, اسے جو نیند آ گئی تو میرے اوپر آ کے گرا. اب جو میرے اوپر آ کے گرا, ایک تو بدبو تھی اس کے جسم سے بہت مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے, اور دوسرا مجھے بھی بڑی نیند آ رہی تھی, کئی راتوں سے میں بھی نہیں سویا تھا, اسی وجہ سے لہٰذا میں بھی نیند کرنا چاہتا تھا. پہلے تو میں نے کہا چلو اس کو اٹھا دیتا ہوں, تو میں اس کو میرے بھی نیند کرنا ہے, تم کیوں مجھے میری نیند خراب کر رہے. پھر میں نے کہا نہیں, یہ اللہ کا بندہ, چلو میں اس کی خدمت کر لیتا ہوں. کہا میں نے آرام سے اسے اپنی گود میں سلا دیا. حالانکہ پوری رات ایک ایک منٹ مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی, وہ جو بو ہے اس کی وجہ سے, بدبو کی وجہ سے اور نیند کی وجہ سے, مگر میں نے اسے نہیں اٹھایا. اس لیے استاد نے کہا کیونکہ تم نے ایک انسان کی خدمت کی, اپنی نیند پر اس کی نیند کو زیادہ اہمیت دی, لہذا خدا نے تجھے آج وہ مقام عطا کیا ہے کہ عبادتوں کے ذریعے سے شاید 40 سال کے بعد تو پہنچ جاتا اس پہ, لیکن آج ایک رات میں تم نے وہ فاصلہ طے کر لیا. اللہ خدمت کل کیسی ہے ابھی جانے گرامی. اگر آپ امام حسین کو دیکھیں, امام حسین کی یہ عالم انسانیت کے لیے کتنی بڑی خدمت ہے کہ اگر حسین کربلا میں بچوں کو نہ کٹواتے, اگر حسین علی اکبر کی قربانی نہ دیتے, تو آج کائنات میں کوئی مسلمان نہ ہوتا. آج کائنات میں کہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا. حسین نے اپنے گھر کو فدا کر دیا. مسلمانوں کی عظیم شان یہ خدمت ہے. حسین کا مسلمانوں پر اتنا احسان ہے, اسلام پر اتنا احسان ہے. شیعوں ہم کتنا بھی روئیں, مسلمانوں ہم کتنا بھی روئیں, ہم کتنی ہی مجلسیں کریں, کتنا بھی ماتم کریں, ہم حسین کے احسان کا بدلہ نہیں دیتے. حسین نے ہمیں انسان بنایا ہے, حسین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو آج دین نہ ہوتا, اگر حسین نہ ہوتے خدا کا نام نہ ہوتا, اگر حسین نہ ہوتے ہماری اسلام ہوتی, نہ جانے اسلام کی کیا شکل و صورت ہوتی, اسلام بگڑ چکا ہوتا. مگر حسین نے فیصلہ کیا, نہیں ہم ہر چیز قربان کریں گے مگر قیامت آنے والی نسلوں کو ہم بچانے. اور دیکھیے حسین نے کس طرح سے قربانیاں دی. ہر قدم قدم پر مصیبتیں ہیں, یہاں تک کہ پانی بند ہو چکا. اللہ اکبر, حسین کے بچے پیاسے ہیں. حسین کربلا میں پہنچے تھے جب, تو پہلے خیمے جو ہے نا وہ دریا کے کنارے پہ لگائے تھے, کعباس دریا کے کنارے پہ خیمے لگائے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, ابن سعد شمر آیا, ابن سعد آیا, ابن سعد نے دیکھا حسین کے خیمے دریا کے کنارے میں. آپ نے کہا حسین یہاں سے خیمے ہٹانا, یہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے. حسین نے کہا ابن سعد کچھ حیا کر, چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ, نبی کی پرے دہان بچیاں میرے ساتھ, نبی گاڑیاں میرے ساتھ, تیرے ساتھ تو کوئی بھی جران ہے, کہیں سے بھی پانی لا سکتے ہیں. میں نے ننے بچے تیرے ساتھ تو نہیں, میرے خیموں کو دریا سے دور کی بتاتا. یا اس نے وہ حسین خیمے ہٹا دے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ابھی جو یہ جملہ فاطمہ کے لال کے لیے بہت سخت جملہ تھا, بہت بڑی استادی تھی ظالم میں. امام نے آواز دی, عباس عباس نے کہا جی میرے آقا, جی میرے مولا. عباس یہ ابن سعد کہہ رہا ہے کہ خیمہ ہٹا دو. بس یہ سننا تھا سیرت اور صورت میں حیدر سرار عباس, علی کی تصویر عباس, زہرا کی دعا کا اثر عباس. ایک مرتبہ جلال میں آئے, تلوار میان سے نکالی, یا عباس نے کیا دیا, تلوار کی نوک سے خط کھینچا, ایک لائن کھینچی اور ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا جب تک عباس کی جان میں جان ہے کسی میں جرت نہیں ہے کہ زہرا کی بچیوں کے خیموں کو ہاتھ بھی لگا دے. جب تک میں زندہ ہوں مولا کس نے غصہ کی تھی, مولا اجازت دیجیے اجازت دیجیے اس غصہ کو میں سزا دوں. امام حسین نے دیکھا سبحان اللہ عباس کے جلال, مگر فرمایا نہیں عباس ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے, ہم اس مسئلے پر جنگ کرنا نہیں چاہتے. کیونکہ ابن سعد نے کہا کہ خیمے ہٹا دو, اگر نہیں ہٹائے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, ہم اس لیے جنگ نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم نے آج خیمے نہیں ہٹائے جنگ ہو گئی تو بات کچھ اور ہو جائے گی. اب بات ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ خیمے تم اٹھا دو, خیمے ہٹا دو. اور اب بات آج تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے خود خیمے ہٹا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزو یہ عباس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا. عباس نے رو کے کہا, آج جوڑ کر کہا مولا آپ کا حکم میرے آنکھوں پر, مگر مولا میرا درد بھرا جملہ تو سنیے کہ میری ماں ام البنین نے مجھے ان دنوں کے لیے تو نہیں پالا تھا,
کہ میں زہرا کی بچیوں کے خیروں کا ہوں. ارے ماں نے تو جب مجھے لوری دی تھی نا تو لوری نے یہی دلایا تھا کہ عباس تو زینب کے گھروں کا محافظ ہے, عباس تو زینب کے پردوں کا محافظ ہے. مولا میں اپنے ہاتھ سے زینب شہزادی کالج کے خیموں کو کھا لوں. کہا عباس یہی تو تیرا امتحان ہے, آج ہم تیرے ہاتھ سے پہلے ہٹوائیں گے. اللہ اللہ امام کا فرمان, سر جھک گیا. امام نے بتایا نا عباس مصلحت یہ ہے کہ اگر آج سامنے نہیں ہوتے جنگ ہوئی تو تاریخ کا لکھنے والا لکھے گا حسین کی جنگ پانی کے لیے. نہیں میری جنگ پانی کے لیے نہیں, میری جنگ اللہ کی رضا کے لیے ہے, میری جنگ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے, میری جنگ قرآن کی حفاظت کے لیے ہے, لہذا حسین چلے. عزیزان گرامی عباس تم خود خیمے بتاؤ. عزیز و عباس نے رسی میں ہاتھ ڈالا, رسی کو پھینکا, دل پر چوٹ لگی, دل پر چوٹ لگی, بے ساختہ زبان سے آواز نکلی اللہ اکبر. اللہ اکبر کی آواز یا خیمے میں سید سجاد نے سنی, کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. جلدی سے کہا باقر دیوا تلوار دو, شاید چچا عباس نے اپنے کو میدان میں اکیلا سمجھا. ادھر سے سید سجاد تلوار لے کر باہر نکلتے ہیں, حضرت عباس کی تکبیر کی آواز کی وجہ سے. اب حسین نے دیکھا, حسین نے کیا دیکھا, حسین نے دیکھا کہ سید سجاد بھی باہر جا رہے ہیں. حسین نے کہا بہن زینب بڑا نازک وقت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دے, اور دیکھو عباس کو میں نے کہا ہے, عباس ہٹا تو رہے ہیں مگر تم بھی عباس سے کہہ دو کہ عباس داروں کا تار رو رہے ہیں, عباس روتے جا رہے ہیں, کہہ رہے مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دو. ہاں جناب زینب نے کہا بھائی حسین, بھائی حسین, ارے عباس کو روکنا میرا کام ہے مگر سجاد بھی امام ہے, تو بھی امام ہے, اب سجاد کو روکنا تیرا کام ہے. ہاں زینب نے کیا کیا, مگر زینب نے اتنا کہا فضا فضا جا کے عباس سے کہو کہ عباس گھر میں ہٹاتے ہو یا میں خود باہر آؤں. اللہ اللہ اگر یہ جملہ پہنچ جائے عباس گھر میں کیسے نہیں اٹھا, عباس تو پہلے بھی حکم امام میں ہٹا رہا تھا مگر روتا جا رہا تھا, اے میری ماں نے مجھے اس دن کے لیے تو نہیں پالا تھا کہ میں سیدہ کی بچیوں کے خیموں میں ابن سعد کے حکم سے ہٹاؤں. ابن سعد کو اس گستاخی کا مولا مجھے جواب دینے دیجیے, میں اسے بتاؤں گا کہ فاطمہ زہرا کے بچیوں کے خیمے ہٹانے کی کیا سزا ہے, مگر مجبور ہے. ہاں اجازت نہیں ملی, ادھر سے سجاد باہر نکلے وہ مسائل سنے ہوں گے. ادھر سے پیچھے سے پیچھے سے امام کی آواز آئی, امام کی آواز, سجاد بیٹے رک جاؤ, جلال میرے تیرے سے سجاد, سجاد بیٹے رک جاؤ. اب آئے حسین سجاد کے قریب ہے, اللہ جانے حسین نے سجاد کے کان میں کیا کہا. جس جوش سے آئے تھے نا باہر وہ جوش ختم ہو گیا, پھر اسی طرح سے جسم لرزنے لگا جیسے مدینے میں لڑتا تھا, اسی طرح سے سجاد کے جسم کانپنے لگا, پھر اسی طرح سے چہرے کا رنگ بدل گیا. عباس کے ہاتھ سے حضرت سجاد کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور زمین پر بیٹھ گئے, اور حسین نے کہا اکبر سجاد تو سہارا دو اور سجاد کو گھر لے کر جاؤ. اللہ جانے اس حسین نے جس نے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا تھا, سب بیویوں نے کوشش کی تھی نا کہ سگرا یہ بچہ ہمیں دے دو, سگرا نے کہا اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم کربلا لے جاؤ, اگر نہیں آتا تو مجھے تنہا نہ چھوڑو, میں تمہیں علی اصغر سے کھیلتی رہوں گی. ہر ایک نے کوشش کی تھی, علی اصغر نہیں آ رہا تھا, لیکن اللہ جانے حسین نے کان میں کیا کہا, علی اصغر نے سگرا کو چھوڑ دیا, بابا کے گلے میں آ گیا, بابا کی طرف آ گیا. اسی حسین نے اللہ جانے عباس کی اس تکبیر کے جوش میں سجاد جو باہر آئے نا سجاد کے کان میں کیا کہا, تلوار ہاتھ سے گر گئی. اب علی اکبر سہارا لے کے آ رہے ہیں, جب زینب نے دیکھا, زینب نے حسین کا دامن پکڑا, کہا میرا بچہ ایسا تو نہ تھا جب باہر نکلا تھا, بڑے جلال سے نکلا تھا, حسین تو نے سجاد کو کیا کہا, کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا زینب, میرا بیٹا بڑا حساس ہے, فقط میں نے اتنا کہا سجاد تجھے جہاد اکبر کرنا ہے. یہ جہاد اصغر ہے میرے لال, جہاد اکبر وہ ہے کہ تیرے ساتھ خوبیاں اور بہنے سر نئے بازار میں جائیں گی, تلوار نہ اٹھانا میرے لال, تیرے سامنے سکینہ کو تماشے لگیں گے, تلوار تجھے اس وقت بھی نہیں اٹھانا، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے۔ مسجد ادارو مختصر کرو، وقت بہت گزر گیا۔ حضرت حر کس طرح سے اپنے نفس کی بیماریوں سے نجات حاصل کرتے ہیں؟ پہلے نفس کی بیماریوں میں تھے، دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، حسین کو روکا، لیکن اب ایک مرتبہ گھر میں آتے ہیں، کیا دیکھا؟ حضور کی بچی ایک کونے میں رو رہی ہے۔ بیٹی سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی نے فوراً آنسو صاف کیے، کہا بابا بتاؤں تو ناراض تو نہ ہوں گے؟ کہا نہیں بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا میں رو رہی ہوں کیونکہ میں کھیلتی ہی صبح حسین کے خیموں میں چلی گئی تھی، بابا میں نے جو منظر دیکھا وہاں، اب میں آنکھیں بند کرتی ہوں وہ آنکھوں کے سامنے منظر آتا ہے، میرے آنسو نکل جاتے، بابا مجھے نیند نہیں آتی، میں کیا کروں؟ کہا بچی بتا تم نے کیا دیکھا؟ کہا بابا میں گئی، میں گئی وہاں، میں نے دیکھا، پہلے خیمے میں پہنچی، مجھے حسین کی بچی سکینہ نظر آئی، وہ لے گئی مجھے خیمے میں، پیار سے لے گئی، بابا یہ سادہ تو بڑے کریم گھرانے ہیں، ارے بابا تو نے ان کا پانی بند کیا، وہ پیار سے مجھے اپنے گھر میں لے گئے، بابا لے گئی سکینہ۔ پھر میں نے چاہتے کہا 40 کے قریب ننے ننے بچے تھے، ان کی زبانیں خشک ہو گئی، بات نہیں کر سکتے تھے، ان کے ہاتھوں میں خالی پیالے تھے، خالی گلاس، کہہ رہے تھے اللہ تعالی ہائے پیاس ہائے پیاس۔ مگر بابا اس سے بھی جب بھرا منظر میں نے دیکھا، حسین کی بچی سکینہ مجھے ایک خیمے میں لے گئی، میں نے کیا دیکھا؟ اس خیمے میں گہوارہ پڑا ہوا اور چاروں طرف بیویاں زاروں قطار رو رہی ہیں، میں نے سوچا کوئی بچے کا انتقال ہو گیا ہوگا، بابا میں نے جھانک کر دیکھا، میں نے ننا سا علی اصغر دیکھا، بابا علی اصغر کی زبان سو چکی تھی، بابا علی اصغر مرنے کے قریب تھا، بابا اور اصغر کی ماں گہوارے پہ سر رکھ کے کہہ رہی تھی میرے لال آج تیری ماں اتنی مجبور ہے کہ دودھ بھی خشک ہو چکا ہے میرے لال، بابا ہمارے تو گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں، حیوان بھی پانی پی رہے، ارے حسین کے بچوں کا کیا قصور؟ اب یہیں سے متوجہ ہوا اور متوجہ ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی، ارے دنیا کی محبت میں میں نے حسین کو مصیبت میں گرفتار کیا، بڑی غلطی کی، اللہ اب بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ لے، میں مجرم ہوں، میں جا رہا ہوں معافی مانگنے۔ اب گھوڑے پر سوار حسین کے ساتھ آئے، مختصر کرو، اور میں کیا کیا، بڑی تقریر نہیں کی، اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھ کے کہا فاطمہ کے لال، فاطمہ کے لال، رحمت للعالمین کے بیٹے، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار معافی مانگنے آیا ہے میرے مولا، اپنی اما زہرا کی چادر کے صدقے میں حسین مجھے خالی میں لوٹانا، حسین حسین اگر تو نے لوٹا دیا میں برباد ہو جاؤں گا، حسین حسین میں مجرم بڑا ہوں۔ بس حسین اتنا سنا، یہ ہاتھ سے پکڑا حسین نے، اٹھایا سینے سے لگایا، کہا بھیا میں نے تجھے معاف کر دیا، سبحان اللہ کتنا کریم گھرانا ہے، ارے کریم کی صفت یہی ہے نا، فوراً معاف کر دیا۔ اب حسین کے بابا کہتے ہیں اے مومنو خدا کون ہے؟ خدا سریع الرضا ہے، دعائے کمیل میں خدا کائنات میں سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے، اگر حسین حر جیسے گنہگار کو معاف کر دیتا ہے، حسین کا بابا کہتا ہے اے گنہگار تو کتنا بھی گنہگار ہو، لیکن اگر اللہ کے دروازے پر آئے گا خدا حسین سے بھی جلدی تجھے معاف کر دے گا، یا سریع الرضا، اللہ سے جلد کوئی راضی ہونے والا نہیں، جہاں تو نے آنسو بہائے وہاں خدا تجھے معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر، حسین نے معاف کیا، اب مبارکیں مل رہی ہے اور مبارک ہو جنت مبارک، حسین کی غلامی مبارک، حبیب نے سینے سے لگایا، علی اکبر نے سینے سے لگایا، قاسم نے سینے سے، مبارک کی آوازیں خیمے میں پہنچی، جناب زینب نے اونو محمد سے پوچھا میرے نال یہ مبارک کی آوازیں کس کو مل رہی ہے؟ اونو محمد نے کہا اللہ جس آدمی نے ہمارا راستہ روکا تھا وہ مامی جان کی فوج میں آ گیا تو ہمارا مددگار بن گیا، اچھا میرے نال تو ایسا کرو تم دونوں جاؤ، دیکھو ایک ہر کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے، ایک ہر کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے، اور ادب سے سلام کرنا اور کہنا فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی مجھے دعائیں دے رہی ہے، بس علی دو یہ قیامت تھی ہر کے لیے، دو شہزادے چلے، ایک ہر کے دائیں طرف کھڑا ہو، ایک ہر کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آدم سے سلام کیا، نام الجان کہہ کے سلام کیا، اس کے بعد بچوں نے کہا نام الجان ہو فاطمہ کی بیٹی ہماری اماں تجھے دعائیں دے رہی ہے، بس یہ سننا تھا ان کا جسم لڑکنے لگا، جسم کانپنے لگا، روتا ہوا پھر حسین کے قدموں پہ گرا، کہا مولا مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آپ کی سواری کو روکا تھا محملوں سے رونے کی آواز آئی تھی، مولا شہزادیوں کے دل کو میں نے دکھایا تھا اور تب تک اتنی نام سے نہ مروں گا، ارے تب تک میرے قبر میں سکون نہ ملے گا، یہ میرے لیے عذاب ہوگا جب تک کہ زینب نہ معاف کر دے، مولا مجھے زینب سے معافی دلوائیے۔ عزیز و جناب حسین آپ کے ہیں بہن زینب، بس یہ قیامت کے جملے ہیں، ہاں کتنا یہ کریم گھرانا ہے، بس میں نے تمام کی گفتگو آئے حسین کہا بہن زینب اور معافی مانگنے آیا ہوں، میں جیسے حسین نے معاف کیا ویسے جناب زینب بھی کہہ دیتی کہ معاف کر دیا میں نے، نہیں یہ کریم ابن کریم کی بیٹی ہے، ارے ہر ایک کی کرامت کا کیا شان ہے، ادھر سے حسین نے کہا بہن زینب اور معافی مانگنے آیا ہے، جناب زینب نے کہا بھیا ہر سے جا کر کہہ دو ہر بھائی مجھے شرمندہ نہ کر، تو معافی مانگ رہا ہے میں شرمندہ ہو رہی ہوں، کیونکہ ہم سادات ہیں، ہم علی کے گھرانے والے ہیں، ہمارے دروازے سے کبھی کوئی پیاسا نہیں گیا، کبھی کوئی خالی نہیں گیا، لیکن تو اس وقت مہمان بن کر آیا ہے کہ ہم نہ پانی پلا سکتے ہیں نہ تجھے کھانا دے سکتے ہیں، مگر میں زینب وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا بابا علی سے کہوں گی بابا اور ہمارے پیاسے مہمان سے بس ادا کرو، اب ہر نے کہا مولا گناہوں کی معافی مجھے کب ملے گی، پہلے میں بیٹے کا نذرانہ دینا چاہتا ہوں، بیٹے کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں، حسین نے اجازت دی، اب بیٹا لڑا، بس آخری جملے بیٹا لڑا، ایک مرتبہ شہید ہو کر گرا، ہر دوڑے بیٹے کی لاش کے قریب، ایک ہاتھ بیٹے کی لاش کے سر کے نیچے دیا، ایک پاؤں کے نیچے، ہر نے لاش بیٹے کی اٹھانا چاہی یا حسین نے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، کیا خبردار ہو ایسا کام نہ کرنا، ارے کہیں باپ بھی بیٹے کی لاش اٹھاتا ہے، ارے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھتی، اور میں اٹھاؤں گا، میں کہوں گا مولا ہر کو تو منع کر رہے ہیں کہ جوان بیٹے کی لاش باپ سے نہیں اٹھتی، مولا اسی میدان میں علی اکبر کو کیسے اٹھایا ہوگا،